إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں زندگی دی ہے اور یہ زندگی مختلف مراحل کے جمع کرنے کا نام ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے, اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود میں پلتا ہے, پھر ایک کے بعد ایک مرحلے طے کرتے کرتے وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے, جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور بڑھاپے کے بعد انسان کو موت آتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو انہی مراحل میں بانٹا ہے, بچپن, جوانی, اس کے بعد ادھیڑ عمر, اور اس کے بعد بڑھاپا, اور اس کے بعد میں ایک انسان کو موت آتی ہے. کوئی انسان اس سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذي خلقكم من تراب, وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفة, پھر اس کے بعد تم کو نطفے سے پیدا کیا, ثم من علقة, پھر اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کر دیا, ثم يخرجكم طفلا, پھر وہ بچہ کی شکل میں, بچے کی شکل میں, طفل کی شکل میں تم کو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اس کے بعد تم جوانی کی یا پختگی کی عمر کو پہنچتے ہو, ثم لتكونوا شيوخا, پھر اس کے بعد تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو, ومنكم من يتوفى من قبل, اور تم میں سے بعض اس سے پہلے بھی موت دیے جاتے ہیں, ولتبلغوا اجلا مسمى, یہ سب اس لیے ہے کہ تم ایک مقررہ مدت اور ایک خاص عمر تک پہنچ جاؤ جو تمہارے لیے طے شدہ ہے, ولعلكم تعقلون, اور تاکہ تم عقل سے کام لو, غور کرو. سور غافر کی یا سور مؤمن کی آیت نمبر 67 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ چلتا رہا نطفہ اور علقہ کی صورتوں سے بڑھتے بڑھتے, یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور بچہ پھر ماں کی گود میں آتا ہے, پھر وہ جوان ہوتا ہے, پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو موت آتی ہے, کوئی بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے. اس طرح سے یہ ساری ترتیب اور یہ سارے مراحل انسان کی زندگی میں عام طور سے سماج میں آدمی دیکھتا ہے. انہی مراحل میں سے ایک مرحلہ بڑھاپے کا ہے جو کہ آخری مرحلہ انسان کی زندگی کا ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے بچپن ہوتا ہے ویسے بڑھاپا ہوتا ہے. بچپن میں جیسے جسمانی اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے, بڑھاپے میں جوانی کے بعد جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بدن ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, انسان کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں, نگاہیں اس کی ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی ہیں, آدمی کے جسم میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے جو جوانی میں تھی, آدمی کی زبان اس طرح سے نہیں چلتی جیسے بچپن میں یا جوانی میں چلتی تھی. تو ایک انسان جیسے بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے جسم کے حصے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتے ہیں, کمزوری اس پر آ جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی یادداشت بھی متاثر ہو جاتی ہے. انسان جیسے بچپن میں ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ تھا, وہ مناسب تھا, دوسروں کے اوپر اس کا مدار تھا اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے اعتبار سے, وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتا تھا, ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں وہ اپنی اولاد پر یا جو اس کے قریبی ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ایک اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو بچپن آدمی کا بڑھاپے میں دوبارہ لوٹ آتا ہے, اور یہ اس بات کی طرف علامت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تم کو پھر ہم اسی حال میں واپس لے جانے والے ہیں جس حال میں تم پہلے تھے, کہ اب تم کو پھر موت آئے گی, پھر تم واپس سے پیدا کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ اس بات کی علامت اور مشاہداتی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلی حالت میں انسان کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں انسان بڑھاپے میں دیکھتا ہے، اور پھر موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زمین سے نکال کر، اپنی قبروں سے نکال کر واپس زندہ کرے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکالتا ہے، ویسی قیامت کے دن قبر کے پیٹ سے باہر نکالے گا۔ تو وہ اللہ جو بے جان مادے میں جان ڈال کر انسان کو دنیا میں لا سکتا ہے، وہی قبر میں حیات دے کر واپس انسان کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ پوری ترتیب اور اس طرح سے ایک حال سے دوسرے حال میں انسان کا جانا انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے، اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی ایک حالت ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو، مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس حالت میں بھی رہ کر ایک وقت کے بعد پھر واپس سے اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی زندگی کے مراحل میں بڑھاپے کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ثم لتکون شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ شیخ عربی زبان میں عمر دراز کو کہتے ہیں، جس کی عمر ہو جائے اس کو شیخ کہا جاتا ہے، اس کی جمع شیوخ ہے۔ بڑھاپے کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک، امت مسلمہ کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی عمریں یعنی میرے امتیوں کی عمریں ستر، ساٹھ سے لے کر ستر کے درمیان ہے۔ ما بین الستین الی السبعین، واقلہم من یجود ذلک، اور بہت کم ان میں سے ہوں گے جو اس حد کو پار کریں گے۔ یعنی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہوں گی، اس سے زیادہ بھی عمریں ہوں گی، لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جو ستر کی حد کو پار کر پائیں گے۔ لہٰذا اس اعتبار سے انسان کو اپنی زندگی کا بجٹ اگر وہ کرتا ہے کہ میکسیمم اگر وہ جی لے، تب بھی اس کو ساٹھ ستر کے آس پاس ہی اپنا حساب رکھنا چاہیے، اور اگر اس کی عمر اتنی ہونے کو قریب ہو جائے، چالیس سال پار ہو جائیں، پچاس بھی ہو جائیں، اور ساٹھ ستر میں اگر وہ ہو، تو پھر اس کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بڑھاپے کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، انسان بڑھاپے سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یا عباد اللہ تداووا، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، اے اللہ کے بندو بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال کرو، علاج کرو۔ فإن اللہ لم يضع داء إلا وضع له دواء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بھی بیماری رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے ضرور دوا بھی رکھی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی ہے دا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوا بھی رکھی ہے۔ تو ہر بیماری کی دوا دنیا میں موجود ہے، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لہذا کسی بھی مریض کو دنیا کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا امید ہو جائے کہ علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس علاج نہیں، تو کل ضرور اس کا علاج مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعْ لَهُ دَوَا، اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے، اس کے لیے اس نے دوا بھی دنیا میں رکھی ہے۔ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، سوائے ایک بیماری کے، اور آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ الحرم۔ الحرم کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ ایک انسان بیمار آج ہے، کل واپس سے صحت مند ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ آج بوڑھا ہے تو کل سے واپس جوان ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے سے آدمی نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ بیماری سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن بڑھاپے سے واپس رجوع نہیں ہے۔ لہذا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں آدمی یہ نہ سوچے کہ اب یہ عمر زائل ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ساری انسانیت اس کو جانتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے لمبی عمر کا ملنا ایک انسان کے لیے خیر بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان رجلا قال، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ لوگوں میں ای الناس خیر لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ قال من طال عمره وحسن عمله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہوں, جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال نیک ہوں. قال فأي الناس شر, صحابی نے پھر پوچھا کہا کہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے, سب سے برا انسان کون ہے؟ قال من طال عمره وساء عمله. آپ نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو, جس کی عمر لمبی ہو اس کے اعمال برے ہیں. تو عمر کا لمبا ہونا, جسے آدمی بڑا ہو جائے ایک لمبی عمر اس کو ملے گی, ظاہر بات ہے بڑھاپا آئے گا اس کو, جوانی کے بعد بڑھاپا آنا ہی آنا ہے. تو اب لمبی عمر اگر ایک انسان کو ملتی ہے تو یہ برائی نہیں ہے, برائی ہے کہ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے اعمال اچھے نہ ہو. برائی یہ ہے کہ آدمی کو عمر تو لمبی ملے لیکن اعمال اس کے صحیح نہ ہو. تو ایک انسان اگر صحیح اعمال کرتا ہے تو لمبی عمر کا ملنا اس کے لیے خیر بن سکتا ہے, اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نیکی کرے گا, اس کے نیک اعمال بہت زیادہ ہوں گے. تو اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اسے الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے لمبی عمر یا بڑھاپے کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپا انسان کے اوپر خود حجت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی مہلت پوری ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمر من امتی سبعین سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر, جس انسان کو اللہ میری امت کا جو آدمی 70 سال کی عمر پائے, جس کو 70 سال کی عمر مل جائے, ایک انسان کو لمبی عمر کا ملنا اللہ کی طرف سے اس پر اتمام حجت ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ لمبی عمر دے دے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت تمام کر دی, اس اعتبار سے کہ زندگی سے جو سبق اس کو سیکھنا چاہیے تھا اور تیاری آخرت کی جو کرنی چاہیے تھی اس کے لیے کافی وقت اس کو مل گیا. وہ آدمی یہ عذر اللہ کے پاس نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اتنا وقت نہیں ملا, اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں آخرت کی تیاری کر سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمر من امتی سبعین سنتن, میری امت میں سے جس انسان کو 70 سال کی عمر دے دی گئی, فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر, اللہ تعالیٰ نے عمر کے معاملے میں اس پر حجت تمام کر دی, اب اس انسان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا, جتنا عذر اس کو دیا جا سکتا ہے, جتنا ایکسکیوز اس کا ہو سکتا تھا اس نے پورا پورا فائدہ اٹھا لیا. جس انسان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے, یہ لمبی عمر دینا اللہ کی طرف سے اس کے لیے سوچنے کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے, وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے, اگر گناہ اس سے ہوئے تو توبہ کر لے, اگر عبادات میں کوتاہی اس سے ہوئی ہے تو اس کی بھرپائی کر لے. تو جو چیزیں انسان کی زندگی میں باقی رہ جاتی ہیں وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, کہ بہت ساری چیزیں وہ کرنا چاہتا تھا, بہت ساری تمنائیں تھی, حج کرنا تھا, فلاں چیز تھی, اور وہ ساری چیزیں رہ گئی, کیوں؟ وقت اس کے پاس نہیں تھا. لیکن 70 سال کی عمر انسان کو ملنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت زندگی کے لیے دینا چاہیے تھا اتنا اس کو دے دیا, اب اللہ کے پاس وہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے. لہذا یہ حدیث بتلاتی ہے جس کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی عمر دے دے, اس انسان کے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں, جو عمر دراز لوگ ہوتے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, دوسروں کی ذمہ داری ان کے سلسلے میں کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام نوجوانوں نے اور تمام لوگوں نے, بچوں نے, سب نے کرنا چاہیے کہ عمر کا زیادہ ہونا ایک انسان کو لوگوں کے نزدیک قابل احترام بناتا ہے, کہ زیادہ عمر کا ملنا خود ایک احترام کی چیز ہے, اور دوسروں کو چاہیے کہ ان کا اجلال کرے, ان کی تعظیم کرے, ان کو ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم, اللہ تعالیٰ کے اجلال میں یہ چیز شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے احترام میں، اللہ کی تعظیم میں یہ چیز داخل ہے کہ ایک مسلمان جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اس کا اکرام کیا جائے. یعنی ایک انسان جب کسی بوڑھے شخص کا احترام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اجلال کے ضمن میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا احساس اگر واقعی اس کو ہے تو پھر اپنے سے زیادہ عمر دراز جو لوگ ہیں ان کا بھی اس کو احترام کرنا چاہیے. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ، اور اسی طرح سے اس قرآن کے حامل کا بھی اکرام کرنا چاہیے جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے، ایگزیجریشن نہیں کرتا ہے، اور اس کے سلسلے میں جفا تقصیر کوتاہی نہیں کرتا ہے. اور وہ اکرام ذی السلطان المقصد، اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اکرام میں، اللہ کے اجلال میں یہ بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کا حاکم جو لوگوں کے ساتھ عدل کرتا ہے اس کا بھی اکرام کیا جائے. تو تین لوگ ہیں جن کی عزت کرنا، احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کے اجلال، اس کے جلال کو ماننا، اس کی تعظیم کرنے میں داخل ہے. ایک بوڑھا انسان جو مسلمان ہو، دو ایسا قرآن کا حامل جو قرآن کا حق ادا کرتا ہو، اور تین ایسا مسلمانوں کا حاکم جو لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں بلکہ عدل اور قسط کا سلوک کرتا ہو، انصاف کرتا ہو. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑھاپا قابل احترام چیز ہے، یعنی دوسروں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ بزرگوں کا اور عمر دراز لوگوں کا احترام کریں، ان کا عمر والا ہونا ہی ان کے احترام کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں خاص طور سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کا قطعی حکم ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف تک مت کہنا، ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، ڈانٹ ڈپٹ بھی مت کرنا، وقل لهما قولا کریما، بلکہ ان سے بات کرنا تو ایسے طریقے سے جس میں اکرام کا پہلو غالب ہو، جس میں ان کا احترام اور ان کا اکرام موجود ہو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، اور اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہوئے جھکائے رکھنا، یعنی ذلت کے ساتھ، گھمنڈ سے نہیں، اور رحمت کے ساتھ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا. وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا کہ اے میرے رب، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے، اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک فرما. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندك الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک تیری زندگی میں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. نمبر ایک، ان کو اف تک نہ کہنا، یعنی زبان سے ان کا انسلٹ نہیں کرنا، اف کا کلمہ بھی ان سے نہیں کہنا. دو، ان کے ساتھ ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا نہیں، یعنی زبان سے خاموش رہے لیکن آنکھیں آدمی دکھائے ان کو ڈانٹے، ایک آدمی گھور کے دیکھے ماں باپ کو. تو یہ ولا تنہرهما، نہ زبان سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نہ سلوک ان کے ساتھ برا کرنا. اور ان کے ساتھ کیا کرنا، اب دو چیزیں نیگیٹو بیان کی تو دو پازیٹو بیان کی. تو قول کے اعتبار سے کہا کہ ان کے ساتھ اف مت کرنا، اف بھی نہیں کہنا، اور اکرام کے اعتبار سے کہا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنا تو اکرام کی بات کرنا، قول کریم ان سے کہنا. اور جہاں ڈانٹنا ڈپٹنا منع کیا تو کہا کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو توازو کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جھکائے رکھنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھ کو بچپن میں پال پوس کے بڑا کیا ہے، لہذا تو ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر. تو یہ بڑھاپے کی عمر میں والدین کو نرم بات اور اسی طرح سے سیکیورٹی اور رحمت کا سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، جو اکثر نوجوانوں کی طرف سے ماں باپ کو نہیں ملتا ہے. وہ جوانی کے جنون میں اتنا دیوانہ ہوتا ہے, اپنی زندگی کے جو بھی اس کے پیشن اور اس کے بہت سارے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے حصول کے لیے, لذتوں کی طلب کے لیے نوجوان عام طور سے بوڑھوں کو, خاص طور سے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. لہٰذا یہ بہت بڑی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے, کچھ تو اس کی اہمیت ہے تبھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور ایک انسان اگر ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کی بنیاد پر عذاب آتا ہے. عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ماں باپ سے بد سلوکی نہ صرف یہ کہ آخرت کی جہنم ہے بلکہ وہ دنیا کی بھی سزا ہے. لہٰذا یہ بہت سنگین معاملہ ہے جس کی طرف نوجوانوں کو دھیان دینا چاہیے, ان کے بڑھاپے کو اپنے لیے جنت کا دروازہ سمجھنا چاہیے. بوڑھوں کے تعلق سے نماز کے سلسلے میں بھی امام کو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. آپ نے فرمایا اذا ام احدکم الناس فلیخفف, تم میں سے کوئی آدمی جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اپنی نماز کو بہت ہی ہلکا رکھے, اپنی نماز بہت لمبی نہ کرے بلکہ نماز کو مختصر کرے. اذا ام احدکم الناس فلیخفف, تم میں سے جب کوئی آدمی امامت کرے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اپنی نماز کو بہت مختصر کرے. فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَالْمَرِيضُ, اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جو پیچھے مقتدی ہیں ان میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بیمار ہوتے ہیں. فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ, اور جب اکیلا وہ نماز پڑھے, جب نفل نماز اس کو پڑھنی ہو اور اکیلا ہو تو اب جتنی چاہے لمبی کر دے اس کی مرضی. تو لوگوں کو جب نماز پڑھائے مختصر پڑھائے, اکیلا جب نماز پڑھے جیسے تہجد پڑھ رہا ہے لمبی نماز پڑھے اس کی مرضی. لیکن اگر یہ لوگوں کو امامت کر رہا ہے اور لمبی نماز پڑھاتا ہے, پیچھے بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں اور کمزور لوگ ہیں اور اسی طرح سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں, اس کی لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی. آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے امام کو نماز جیسے افضل ترین عمل میں, جو قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے, اس عمل کے بارے میں خاص طور سے تلقین کی جا رہی ہے کہ تیری نماز سے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ اسلام کتنا دوسروں کو تکلیف سے, اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے, اور عبادت کے ذریعے سے بھی بزرگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ بدزبانی کر کے, ہاتھا پائی کر کے اور دل دکھا کے تکلیف دینا کتنی بری بات ہوگی. تو یہ من باب اولا برا ہے, اتنی تکلیف بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ایک آدمی امامت کرے تو اس کی نماز سے ان کو تکلیف ہو. تو براہ راست ان کو تکلیف پہنچانا کتنا برا ہو سکتا ہے. اسلام میں یہ چیز بہت ہی بری مانی گئی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بڑھاپے کے تعلق سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور وہ اتنے بیمار ہیں کہ بستر پر ہیں, یا بہت بوڑھے ہیں اور سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, تو ان کی طرف سے گھر کا کوئی فرد حج بدل کر سکتا ہے ان کی زندگی میں. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جاءت امراۃ من خثعم عام حجۃ الوداع, خثعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر آئی. قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا, اے اللہ کے رسول, اللہ کا فریضہ جو حج کا اللہ نے بندوں پر عائد کیا ہے, میرے والد کو حج کی نوبت آ گئی ہے, حج کا وقت ان پر آ گیا ہے, لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں, استطاعت مالی اعتبار سے ہے, لیکن میرے باپ کو حج نے پایا تو بڑھاپے میں پایا, شیخن کبیرا, بہت بزرگ اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ, وہ سواری پر ٹھہر نہیں پاتے ہیں, سواری پر سوار ہو نہیں سکتے ہیں, اور اگر بٹھا بھی دیا جائے تو گر جائیں گے, ایسی حالت ان کی ہے. فہل یقضی عنہ ان احج عنہ, کیا یہ صحیح ہے کہ میں ان کے بدلے ان کی طرف سے حج کروں؟ قال نعم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اس سے معلوم یہ ہوا, اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور وہ حج کی ان کی ساری استطاعت ہے سوائے اس کے کہ وہ سواری نہیں کر سکتے ہیں, جا نہیں سکتے ہیں, بڑھاپا ہے, تو ان کی طرف سے گھر کا کوئی فرد بیٹا یا بیٹی بھی اگر کرتی ہے تب بھی وہ حج ان کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے, بشرطے کہ جو ان کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس کا پہلے سے حج ہوا ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمر دراز افراد کے لیے قرآن و سنت کی طرف سے کیا نصیحتیں ہیں, ان کو کن چیزوں کا لحاظ اپنے سلسلے میں رکھنا چاہیے. نمبر ایک, جو سفید بال بڑھاپے میں آ جاتے ہیں اس کو اکھیڑنا نہیں چاہیے, ان کو توڑ کے الگ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے, بڑھاپا جب شروع ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بوڑھا سمجھیں, تو وہ کیا کرتے ہیں داڑھی میں سے بالوں میں سے سفید بال یا تو توڑ کے نکال دیتے ہیں یا پھر کالا رنگ اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اب بھی جوان سمجھتے رہیں. تو یہ حقیقت اس سے بدلتی نہیں ہے, لوگ ان کو جوان سمجھیں یا بوڑھے سمجھیں یا بچہ سمجھیں, بڑھاپا تو بڑھاپا ہے, اب عمر آ گئی ہے تو ایک آدمی بڑھاپا چھپائے یہ مناسب نہیں ہے. اللہ لیکن اس کی فضیلت کیا ہے, سفید بال کی فضیلت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنتف الشیبہ, بڑھاپے کے آثار یا سفید بال اس کو اکھیڑ کے مت پھینکو. فإنه نور یوم القیامة, اس لیے کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گے. یعنی بوڑھے انسان کے لیے دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو سفید بال اس کے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے. ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کتب له بها حسنہ وحط عنه بها خطیئہ ورفع له بها درجہ. تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ نے فرمایا کہ جو انسان اسلام کی حالت میں بڑھاپا پائے کہ جو مسلمان ہے اور مسلمان ہے اور وہ بوڑھا ہو جائے, تو اسلام کی حالت میں وہ بڑھاپا پائے اس کے لیے اس کے بدلے میں, بڑھاپے کے بدلے میں ایک نیکی لکھ کتب لہ بہا حسنہ, اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور اس کی ایک برائی دور ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے. تو ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے یعنی نور اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور مراتب اس کے بڑھتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کا درجہ بڑھتا ہے. لہذا سفید بال کو اکھیڑ کے پھینکنا نہیں چاہیے. اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتف الشیبہ, سفید بال مت اکھیڑو. ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام, جو بھی مسلمان اسلام کی حالت میں بڑھاپا پاتا ہے الا کانت له نورا یوم القیامہ, تو قیامت کے دن یہ سفید بال کے ذریعے سے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. قیامت کے دن جب لوگ نور سے محروم ہو جائیں گے اس وقت میں ان کو اپنے بڑھاپے کی بنیاد پر نور ملے گا. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے اسلام کو بڑھاپے تک سنبھالے رکھے, کہ اس کا بچپن, اس کی جوانی, اس کا بڑھاپا اور بڑھاپے کی حالت میں وہ اسلام پر باقی رہے, یہی اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے, یہی اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور اس کے بدلے میں اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں اگر سفید بال ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ان کو خضاب سے ان کو ان میں خضاب لگائے. خضاب لگانا کیا ہوتا ہے, مہندی یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی, فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی, تو وہ رنگ لگا کر سرخ وغیرہ رنگ لگانا, تو یہ رنگ لگا کر بالوں کو جو ہے سفیدی اس کی چھپائی جاتی ہے. لیکن یہ کالا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو بڑھاپے میں خضاب لگانا, خضاب کرنا بھی ایک اچھی چیز ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتی ابی ابی قحافہ یوم فتح مکہ, فتح مکہ کے دن ابو قحافہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. ورأسہ ولحیتہ کالثغامۃ بیاضا, ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال اتنے سفید تھے جیسے برف ہوتی ہے, برف کی طرح ان کے بادل کی طرح یا برف کی طرح بالکل ایک دم سفید جو ہے ان کی داڑھی ہو چکی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشيء, ان کے بڑھاپے کو بدل دو, ان کے بڑھاپے کو بدل دو, یعنی ان کے سفید جو بال ہیں داڑھی کے یا سر کے بال جو ہیں ان کی سفیدی کو ختم کرو. واجتنب السواد, لیکن کالے رنگ سے بچو, کالے رنگ سے بچو. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں جب ایک دم سفید بال ہو جائیں, جیسے برف ہو جاتی ہے, برف کی طرح سفید پوری داڑھی پورا سر سفید ہو گیا, اس آدمی کے لیے یہ بہت ہی مؤکد ہے کہ وہ خضاب کرے, وہ ایک دم سفید اس کو نہ رہنے دے بلکہ خضاب اس میں کرے, اور خضاب کے بارے میں وہ کالے رنگ سے بچے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کالا خضاب کرنا جائز نہیں. اس دور میں ہم دیکھتے ہیں عام طور سے اس کو لوگ عیب نہیں سمجھتے ہیں, آدمی کالا خضاب لگاتا ہے تاکہ اپنے بڑھاپے کو چھپائے, کالا رنگ داڑھی میں بالوں میں لگانا جائز نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شکایت سے روکے رکھے. بڑھاپا خود ایک بیماری بن جاتا ہے, اور جسمانی کمزوری کے سبب جسم کے اندر بیماریاں اور بھی جنم لینے لگتی ہیں, ایسے وقت میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. تو ایک انسان کے لیے یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا امتحان کا ہوتا ہے. اس وقت میں اگر ایک انسان صبر کر لے اور اللہ کی شکایت نہ کرے تو یہ اس کے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی عبدہ المؤمن بالسقم حتی یکفر عنہ کل ذنب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس بیماری کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے اور صبر نہ کرے تو پھر یہ کفارہ اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے, بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ, کہ جو آدمی اللہ سے تکلیف پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اپنی رضا اس کو عطا فرماتا ہے, لیکن جو بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں تکلیف ڈالی, بڑھاپا کیوں دیا, جوانی میں اٹھا لیتا, یا اللہ تو نے مجھ کو بیماریاں کیوں دی, تو ایک انسان جب اللہ کی شکایت کرتا ہے اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. لہذا ایک آدمی کو بڑھاپے میں جب بیماریاں اور پریشانیاں اس کے ساتھ ہوں تو ایسے آدمی کو صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, اور یہ برداشت کرنا تب آسان ہوگا جب آدمی اس کے اجر پر نگاہ رکھے ہے کہ بڑھاپے کی تکلیفیں جنت کا دروازہ ہیں. کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ کسی طرح زندگی نکل جائے اور اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر جوانی, جنت میں کیا ہے, بڑھاپا ہے؟ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. جنت میں ہر جنتی کی عمر 30 سے 33 سال کے درمیان میں ہوگی, 30 سے 33 سال, وہی عمر جس میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. تو ایک دم جوانی, ایسی عمر جس میں جسم ہٹا کٹا ہوتا ہے اور ایک انسان بالکل اس میں بیماری کا شائبہ اس میں نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بوڑھی عورت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے, بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے. تو عورت واپس لوٹی اور رونے لگی کہ بوڑھی عورت ہے مطلب جنت کینسل, جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اس کو بلایا, کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو جوان کر کے جنت میں ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں بوڑھا نہیں ہے, تو جنت میں جانے کے بعد جوان نہیں ہوں گے, بلکہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل ہی کرے گا تو کیسے ہوں گے, ایک دم جوان. تو جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. لہذا ایک آدمی اگر بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہے, بیماریاں اس کو ہیں, تکلیف ہے, کمزوری ہے, اس میں ناامیدی نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ سوچے کہ بس موت تک ہے, موت کے بعد پھر سے جوانی ہے, اگر ہم دین پر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. لہذا ایک آدمی کو آخری سانس تک اپنے دین کو بچائے رکھنا چاہیے. یہی وہ دین ہے جس کے ذریعے سے دوبارہ ایک بہتر زندگی انسان پا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ بالکل چودہویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت چہرے والے ہوں گے، کوئی بڑھاپا اس میں نہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ تھوکنے کی ضرورت، نہ بلغم، نہ کچھ اس کے اندر کمزوری ہوگی، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور کھانا جو سارا کا سارا ہوگا ایک ڈکار لیں گے سب ہضم ہو جائے گا، اور ان کو جو پسینہ نکلے گا اس پسینے میں بھی خوشبو ہوگی۔ تو یہ جنتی زندگی ہے۔ تو بڑھاپے میں آدمی اگر اس زندگی کے بارے میں سوچے تو اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، تھوڑے دن رک جاؤ، اس کے بعد جیسے ہی موت آ جائے گی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، یہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے۔ تو امید اور اجر کا وعدہ انسان کو تکلیف برداشت کرنا آسان کر دیتا ہے۔ جب آدمی کو واقعی لگے کہ اس میں تکلیف میں کیا ملنے والا ہے، وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے 9 مہینوں تک ایک عورت اپنے پیٹ میں بچہ لیے پھرتی ہے، سردی، گرمی، بارش، کھانا پینا، تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں، لیکن اس کی نگاہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھول سا بچہ ہم کو دے گا۔ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی خاطر بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ تو جنت اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں کیا نہیں دے گا۔ تو ایک انسان کے سامنے اگر بدلہ ہو تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی اور امام الحاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مناسب جو بھی علاج ممکن ہے وہ علاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برا باذن الله عز وجل۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ فرماتے ہیں، لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے کچھ نہ کچھ دوا ضرور ہے، ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں، فاذا اصيب دواء الداء، جب بیمار کو اس کی بیماری کے مطابق دوا پہنچتی ہے، برا باذن الله عز وجل، تو وہ اللہ عز وجل کے حکم سے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو کہیں دوا ہوتی ہے، ہم کچھ اور دوا کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک آدمی، اب دیکھیے کتنے پیشنٹ آپ کو ایسے ملے ہوں گے زندگی میں کہ یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، وہ سرجن، اور اتنا بڑا ایم ڈی اور پی ایچ ڈی جو بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، نہیں ہوا علاج، چھوٹا سا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی کونے میں، اس کے پاس گئے، اس نے کہا کچھ نہیں، یہ پڑیا لو، 3 دن بعد ملو، ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسے کتنے لوگ، بہت لوگ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آدمی جاتا ہے، نہیں ہوتا کچھ، یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر برے ہیں، لیکن موافقت دوا کی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ دوائی ہوتی ہے، وہ دوائی دیتا ہے، قاعدے والا ڈاکٹر دوائی وہ دیتا ہے، اور وہ دوائی استعمال کرنے سے آدمی صحیح ہو جاتا ہے، 2-4 دن میں آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر مرض کی ایک دوا ہوتی ہے، اور وہ دوا اور بیماری اگر موافقت اس میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ لہذا بڑھاپے میں جو تکلیفیں انسان کو ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں کے علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ خود انسان کو نہ اس کی اولاد کو۔ بعض اوقات لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں، ضروری ہوتا ہے کہ علاج کریں لیکن وہ علاج نہیں کرتے ہیں، بولتے ابھی کیا ان کا، کتنا علاج کرنے کا ان کے پیچھے، کتنا پڑنا ہے، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے، خاص طور سے اولاد کے لیے ضروری ہے، کہ وہ والدین کے سلسلے میں بیماری کے علاج میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہ چھوڑیں، کوئی کمی اس میں نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک انسان جب بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے آخرت کے اعتبار سے اچھا گمان رکھے اور امید رکھے، کیونکہ جیسے جیسے زندگی انسان کی ختم ہونے لگتی ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے، ڈر بڑھنے لگتا ہے، اور اپنی زندگی کی غلطیاں، کوتاہیاں، اور جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جو جہاں کبھی گئے نہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا وہاں معلوم نہیں، کیسا ہوگا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو یہ ڈر آدمی کے دل کو لپٹ جاتا ہے، اور دنیا کی تکلیفیں اس ڈر میں اور اضافہ کر دیتی ہیں، کہ آدمی گویا کہ یہ سمجھنے لگتا ہے جیسے یہاں تکلیفیں وہاں بھی کہیں ہوئی، تو کبھی تکلیف ہوئی تو کیا ہوگا میرا، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو بڑھاپے کی عمر میں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھے، وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاث ثلاثة ایام، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے تین دن پہلے یہ کہتے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سالوں میں ہوئی؟ 63 سال کی عمر آپ کی تھی، تو آپ کو اپنی وفات کے تین دن پہلے میں نے یہ کہتے سنا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کسی آدمی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا تھا. یعنی اگر تم مرو تو اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ. اللہ سے اچھا گمان رکھنا کیا ہے؟ کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ معاف کر دے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ایک انسان دنیا میں زندگی جی لیا اور سردی گرمی خوشی غم سب دیکھ لیا اور تکلیفیں بڑھاپے کی اٹھا لیا، اب اللہ کیوں اس کو عذاب دے گا؟ کیوں اللہ اس کو تکلیف دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ دیکھیے قرآن کی آیت کا کتنا پاورفل آیت ہے یہ. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ بھلا تم کو عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے اور اس پر ایمان والے ہو تو. اگر دو چیزیں اللہ نے فرمائی کہ اگر اللہ کا شکر تم کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، شکر اور ایمان تمہاری زندگی میں ہے، اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا؟ تو بڑھاپے میں ایک آدمی اللہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں، اللہ نے دین دیا اور جو بھی گھر بار اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خوشیاں اس کو دی، اللہ کا شکر کریں. سب سے بڑی خوشی کس پر؟ اللہ نے اسلام کی نعمت دی. اور آدمی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دے، شک شبہ شیطان بڑھاپے میں آتا ہے، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھ کو خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے. موت کے وقت شیطان آدمی کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب ٹائم ہے، اب اس کو بگاڑ دو، اللہ کے بارے میں اس کے دل میں برائی ڈال دو اور اللہ کے بارے میں مایوسی ڈال دو، اللہ کے بارے میں ناراضگی ڈال دو اور اللہ سے اس کو دور کر دو. تو ایک آدمی کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو آپ فرماتے تھے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، کہ تم میں سے جو بھی آدمی اسے موت آئے تو اس حال میں آنا چاہیے کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، ہماری پکڑ نہیں کرے گا. اس گمان کے ساتھ آدمی کو بڑھاپے میں جینا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، آدمی کیا دعا کرتا ہے، اے اللہ موت دے دے، تکلیف سے اچھی کیا؟ موت. اس کو نہیں معلوم کہ موت اچھی ہے تکلیف اچھی، ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی زندگی مل جائے اور اس میں کچھ ایسا عمل کرے کہ جنت کے ایک دم اعلیٰ مرتبے کو چھو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک آدمی کو تکلیف کی بنیاد پر موت نہیں مانگنا چاہیے. بعض اوقات بڑھاپے میں پریشان ہو کر، اور گھر والوں کی بھی بعض اوقات لاپرواہی آدمی دیکھتا ہے، اولاد بھی اگر بری ہو تو آدمی پھر کیا کرتا ہے، اے اللہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی، اے اللہ دنیا سے اٹھا لے، اے اللہ مجھ کو زمین سے ہٹا دے، یہاں سے نہیں چاہیے مجھ کو یہاں پہ. آدمی دعائیں اس طرح کی اللہ سے کرتا ہے، ایسی دعا بڑھاپے میں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه، تم میں سے کوئی انسان جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے سبب اللہ تعالی سے موت نہ مانگے. تکلیفوں سے اکتا کر، تکلیفوں سے پریشان ہو کر، تکلیفوں سے گھبرا کر فرار کے لیے وہ اللہ سے موت کی دعا نہ کرے. فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اگر اس کو دعا کرنے کو دل بہت بول رہا ہے، چپ نہیں بیٹھا جا رہا تکلیف کی وجہ سے، آدمی بعض اوقات تکلیف میں اس کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز ظاہر کرے، جو دل میں بات ہے کچھ زبان سے کچھ تو بولے. تو تکلیف کے وقت اگر اس کو بولنا ہی ہے اور اللہ سے کچھ مانگنا ہی ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے مانگے. کیا مانگے؟ اللہم احینی، اے اللہ مجھے زندگی دے، ما کانت الحیات خیر لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ، یعنی کنڈیشنل دعا کرے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میرے لیے زندگی اچھی ہے موت اچھی، تو اگر میرے لیے جب تک زندگی اچھی ہے مجھ کو زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور مجھے ایسے وقت میں موت دے جب موت ہی میرے لیے بہتر ہو، یعنی اللہ کے حوالے کر دینا، اور دونوں معاملات میں کیا زندگی خیر کے ساتھ موت بھی خیر کے ساتھ، تو زندگی اور موت کے دونوں کے فتنے سے آدمی محفوظ ہو جائے کہ اللہ اچھی زندگی دے اور اچھی موت دے دے، ایسی دعا اگر آدمی مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پریشان ہو کہ اللہ کب تک دنیا میں رکھے گا جلدی اٹھانا، اس طرح کی دعائیں آدمی کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے اور دعا کرے تو اس طرح کی دعا کرے، اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتمنى احدكم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی چاہت نہ کرے، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعله يزداد، اگر وہ آدمی نیک ہے تو اگر زندگی ملے گی اس کو تو اس کی بھلائی ہی میں اضافہ ہوگا، واما مسيئا فلعله يستعتب، اور اگر وہ گناہگار ہے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے تو زندگی اس کے لیے بعض اوقات خیر ہوتی ہے، لیکن اللہ سے وہ موت مانگتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی گناہگار ہے اگر اسی حال میں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، وہ نہیں جانتا اس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے یا جنت ہے، بہت ممکن ہے اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں چلا جائے، لیکن اگر اس کو تھوڑی سی زندگی مل جائے اور اس زندگی میں بہت ممکن ہے وہ اللہ سے واقعی توبہ کر لے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو ایسا انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگنا چاہیے، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بڑھاپے کی عمر میں آدمی کو چاہیے کہ دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا کے نیک اعمال کی طرف کرے، بعض اوقات ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی، کبھی مال کی محبت، کبھی عہدے کی محبت، کبھی دنیا کے اعتبار سے لوگوں میں سیاسی محبت، یہ اس کے دل میں چھا جاتی ہے اور وہ دنیا ہی میں پھنسا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دے، وہ اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، وہ ایسے اعمال کرے جس میں قوت کم لگتی ہے اور اس میں نیکی اور ثواب زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر انسان ہر مرحلے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، اور ایک انسان زندگی کی آخری حدوں میں اور بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہا ہے، ایسے وقت میں بھی وہ بڑی سی بڑی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور ذکر سب سے آسان ترین چیز ہے۔ آپ سوچئے کہ ذکر سب سے آسان ترین چیز ہے اور ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کہ اللہ نے دین کو اتنا آسان رکھا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل حالت میں چلا جائے، کمزور سے کمزور حالت میں چلا جائے، اس وقت میں بھی وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، اس کے پاؤں کہیں چل نہیں سکتے ہیں، وہ کروڑ بھی نہیں لے سکتا ہے، لیکن اندر ہی اندر زبان سے، اور اگر زبان بھی حرکت نہیں کر سکتی ہے تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور یہی اللہ کی یاد اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو بڑھاپے میں بعض اوقات بہت ساری نیکی آدمی نہیں کر پاتا ہے، یہ بھی اسلام میں سہولت ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، صدقات وغیرہ جو بھی ہیں یہ ایسے کام کر سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے نیابت میں کروا سکتا ہے۔ تو بڑھاپا جب آدمی کو آ جائے تو آدمی کو دنیا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے، یہ اس کے لیے بڑھاپا خود ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے، آدمی کو ایسے وقت میں جاگنا چاہیے، بڑھاپا خود ایک بہت بڑا واعظ اور نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے، ہر بندہ قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے. کیا ہی خوش قسمت انسان ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے اور نیکیوں کے حال میں دنیا سے جائے, اور کتنا بدقسمت انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں پھنسا رہے یہاں تک کہ اس پر بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے میں بھی دنیا ہی میں لگا رہے, آخرت کی تیاری کیے بغیر دنیا سے چلا جائے. یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے. لہذا بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی, اپنے ایام کی ترتیب بنائے اور یہ دیکھے کہ میں نے دنیا کرنا تھا بہت کر لیا, اب بقدر ضرورت ٹھیک ہے, اگر ذمہ داری اس پر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ساری طاقتوں کو آخرت کی طرف پھیر دے. وہ اپنے قول کو, اپنے عمل کو, اپنی ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے اعمال کو آخرت کی طرف پھیر دے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کوئی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے. ما لم یغرغر کے بارے میں علماء نے کہا کہ جب تک وہ غرغر اس طرح سے نہ کرنے لگے, جب آدمی کا آخری وقت آ جاتا ہے تو اس کے نرخرے میں سے یہاں سے جو ہے آوازیں آنے لگتی ہیں, جب تک کہ یہ حالت نہ آ جائے کہ اب جسم سے روح نکلنے والی ہے, جسم سے روح نکلنے والی ہے, اس حال تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ چاہتا تو توبہ بند بھی کر سکتا تھا کہ تیرا بڑھاپا آ گیا, 40 سال ہو گئے, اب توبہ بند, اس سے پہلے جو کیا وہ کیا. نہیں, آخری وقت ہے اور روح نکلنے میں ہے, ایسے وقت میں بھی جب تک کہ ہوش حواس انسان کے باقی ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. لہذا بڑھاپے میں انسان کو خوب توبہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر اس کے گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے, اور اگر گناہ نہیں ہے تو توبہ اس کے لیے مزید درجات کے بڑھنے کا سبب بنے گی. اس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الشیطان قال, شیطان نے کہا اللہ سے, وعزتی کا یا رب, لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم, اے میرے رب تیری عزت کی قسم. کون قسم کھا رہا ہے؟ شیطان. وہ بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے. آج مسلمانوں میں سے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں بچے کی قسم, کبھی کبھی ماں قسم, ہاں کبھی باپ قسم. تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اسلام نہیں ہے. نہ کعبے کی قسم آدمی کھا سکتا ہے, تو کسی باپ دادا کی قسم, کسی کی قسم ہم نہیں کھا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں. اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو کس کی قسم کھائے؟ اللہ کی. تو ابلیس یا شیطان جو ہے اس نے کیا کہا؟ اے اللہ, اے میرے رب تیری عزت کی قسم, لا ابرح اغوی عبادک, میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا. کب تک؟ ما دامت ارواحهم فی اجسادهم, جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں, جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں باقی رہیں. تو جب تک روح جسم میں ہے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خامخواہ ڈرتے ہیں کہ قبر میں بھی شیطان آتا ہے, تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ کب تک شیطان بھڑکاتا ہے؟ جب تک جسم میں روح موجود ہے. تو قبر پہ جا کے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیطان بھاگتا ہے. اس طرح کی بات جو کرتے ہیں, اب کیا کرے گا؟ اس کا سب ہو چکا ہے, تو اب اس کے لیے موقع نہیں ہے. ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. فقال الرب, اللہ تعالی نے کیا کہا؟ فقال الرب, رب نے کہا, وعزتی وجلالی, شیطان نے عزت کی قسم کھائی اللہ کی, اللہ نے بھی اپنی عزت اور اس کے ساتھ جلال کی بھی قسم کھا کے کہا, میری عزت اور جلال کی قسم, لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے. تیرا کہنا یہ کہ جب تک جان میں جان ہے ان کی تو بھٹکانے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے, غلطیاں ان سے ہوتی رہیں گی, لیکن غلطی ہونے کے بعد جب تک ان کی زندگی باقی ہے اور جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ضرور ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہے, جس کو امام احمد, ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے انسان جب تک زندگی اس کی باقی ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا رہے گا, جب تک کہ وہ مغفرت اللہ سے مانگتا رہے. تو تھکنا نہیں چاہیے. آدمی کہے بہت مغفرت مانگا اللہ سے, اب کیا مانگنے کا؟ نہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایسی غلطی ہوئی ہو جس کو میں نے غلطی نہیں سمجھا اور اس سے مغفرت ضروری ہے, تو آدمی کو آخری وقت تک اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ بڑھاپے میں جو جو وصیتیں ہیں وہ کر دے. جیسے مثال کے طور پر آدمی وصیت کرے کہ اگر میری موت ہو جائے تو ماتم مت کرنا, اور اگر میری موت ہو جائے تو پھر جنازے میں تاخیر مت کرنا, اور میری موت ہو جائے تو دیکھو فلاں فلاں تم لوگ دین پر قائم رہنا, شرک و بدعت سے بچنا. اس طرح کی جو وصیت ہے آپ دیکھیں, صالحین سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی, اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور دوسروں نے بھی کی, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں وصیت کی. تو ایک انسان کو چاہیے کہ معلوم نہیں کب موت آ جائے, خصوصاً اس دور میں آدمی بیٹھا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور اس کو موقع بھی نہیں ملتا ہے کچھ بولنے کا. تو ایک آدمی کو چاہیے جب اس کی بڑھاپے کی عمر آ جائے تو اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے متعلقین کو جو ضروری باتیں ہیں ان کی وصیت کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عندہ. جو بھی مسلمان ہے اس کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز اگر ہے, کوئی بات اس کے پاس ایسی جس کی وصیت وہ کرنا چاہتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو راتیں گزر جائیں اور اس کے پاس وہ وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. آدمی کو چاہیے کہ اپنی وصیت کیا کرے, لکھ کے رکھے کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے دیکھو میری یہ وصیتیں ایک دو تین چار پانچ باتیں ہیں, ان کا خیال رکھنا, اور کسی کے پاس وہ وصیت رکھ دے. تو اس طرح سے بھی یہ بھی سلف کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی زندگی ہی میں جو وصیتیں کرنا ہے, آپ دیکھیں بہت سارے علماء نے وصیت کی ہے, بعض لوگوں نے اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا ہے کہ اپنی وصیتیں انہوں نے لکھ کے رکھی تھی کہ میری موت ہو جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. تو اس طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بعد وفات کے بعد جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے وصیت کر دے. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ جو امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی کسی کی ہیں, اور اس سے جو قرضے اس کے پاس ہیں, اگر اس کو لگتا ہے کہ معلوم نہیں آج ہیں اور کل نہیں, تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ساری چیزیں برابر لوٹا دیں یا بتا دیں. مثلا اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی ہے لیکن معلوم نہیں کب جائیں گے, تو وہ اپنے متعلقین کو بتا دے کہ دیکھ میرے پاس یہ ڈائری ہے, اس کے اندر فلاں فلاں کی امانتیں ہیں, اور میری تجوری میں جو بھی پیسہ ہے دیکھ یہ چابی ہے, اگر میری موت ہو جائے تو ان لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹانا. بعض اوقات بہت سارے بزنس آدمی کے ہوتے ہیں اور اچانک آدمی کی موت ہو جاتی ہے, اب لوگ مانگنے کو بھی ڈرتے ہیں, اور نہیں مانگنے والے بھی اتنا مانگتے جو ان کا نہیں ہوتا ہے. اب اولاد پریشان ہوتی کس کو کیا دیا جائے, کچھ بھی معلوم نہیں. اگر آدمی اپنی زندگی ہی میں سب بول بتا کے دنیا سے چلا جائے تو اولاد کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ جو امانتیں ہیں اور جو قرضے اس کے ہیں, جیسے قرض ادا کرنے قرض ادا کر لے, اگر اس کے پاس مال ہے قرض ادا کر دے, اور اگر مال نہیں ہے تو اپنی اولاد یا جو بھی اس کے ماتحت اور متعلقین ہیں ان کو وصیت کر جائے کہ میرے یہ قرضے ہیں فلاں فلاں کے دینے ہیں, تم اگر تم سے طاقت بن پڑے تو ان کو ادا کر دینا. تو اپنے بعد وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم حقداروں تک ان کی امانتیں پہنچاؤ, جب وہ مانگیں اور دینے کا وقت آ جائے تو ان کی امانتیں ان کو لوٹا دو. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرے اور ان کو ان کے حقداروں تک پہنچنے کی پہنچانے کی سبیل پیدا کرے. اگر اس کو ڈر ہے کہ میری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو بول کے مرے, کسی نہ کسی کو بول کے پہلے سے رکھے, لکھ کے رکھے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں, یہ ان کی امانتیں ان کو لوٹانا ہے, یہ قرضے ہیں جن کو لوٹانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے لیکن شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا ہے. قرض گناہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر بتایا گیا کہ گناہ بھی ہوگا تو معاف ہو جاتا ہے, لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا ہے, اس کا قرض بھی ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب وہ گیا دنیا سے اس کا شہید ہے اس لیے اس کا قرض بھی چھوڑ دو, نہیں, وہ باقی رہتا ہے, اس کو ادا کرنا پڑے گا, حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا, نہیں تو قیامت کے دن حقدار آئے گا اور اس کو اس کا حق دینا پڑے گا. تو ایک انسان اپنی زندگی میں اگر ممکن ہے تو جو بھی قرض اس نے لیا ہے اس کو لوٹا دے, اور اگر سبیل نہیں ہے اس کی واقعی نیت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنی زندگی میں وصیت کر جائے کہ میرے یہ قرضے ہیں ان کو ادا کر دینا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے بڑھاپے میں انسان کو چاہیے, بلکہ ہر مرحلے میں زندگی کے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی عمر سے پناہ مانگے جس میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے, اتنا بڑا ہو جائے, اتنا لوگوں کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسا انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہؤلاء الدعوات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, ان کلمات سے آپ اللہ کو پکارتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بکا من البخل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے, بخل سے, والکسلی اور سستی سے, تھکن سے, واردل العمر اور ذلت والی عمر سے, اور ذلت والی عمر سے, یعنی اتنا بوڑھا آدمی ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بہت تکلیف اس کو ہو. اردل العمر وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے, وفتنۃ المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اس کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ان میں ایک چیز کیا ہے, وہ اردل العمر, رذیل سے لفظ ہے, یعنی ذلت, کہ ایک انسان ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ اس کو بہت ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑے, اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے, اور لوگوں کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ وہ اپنے اندر شرم محسوس کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو ایسی عمر سے پناہ دے, ایسی عمر سے مجھ کو بچا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بڑھاپے کے تعلق سے تھیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ایسی عمر سے پناہ مانگیں جس میں ایک انسان اتنا زیادہ محتاج ہو جائے کہ اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سماج میں, ہمارے گھروں میں ایسے جو افراد ہیں جن کو امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں پہنچا دے کہ وہ بہت ہی تکلیف کی حالت میں ہوں, ان کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے. یہ بوجھ نہیں ہے, یہ جنت کی پونجی ہے. ایسے جو افراد ہیں سماج میں, جو ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں, یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسے کمزور افراد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری امت کی مدد کرتا ہے, ان کی دعاؤں کے ذریعے سے, ان کی نمازوں کے ذریعے سے, ان کی اخلاص کی وجہ سے. تو ایک انسان جتنا تکلیف میں ہوتا ہے اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے. لہذا نوجوان کو چاہیے کہ وہ بزرگ کی عزت کرے, احترام کرے, اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.